کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بڑا پیارا پروگرام، سیکھنے سکھانے والا پروگرام دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی جمیل مدظ اللہ العلی ہمارے سامنے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ حرص پیدا ہو علم دین کی اور پتہ چلے کہ سوال کرنا، علم سیکھنا کتنی بڑی سعادت کی علامت ہے۔ الترغیب و ترہیب میں ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری و پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اور علم کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پر خرچ کرنا یعنی علم کو اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے اور سفر میں ہم نشین ہے اور تنہائی کا ساتھی ہے، اور تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے اور اس کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں کہ علم سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ عمل کا امام ہے، اور عمل اس کے تابع ہے، اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ دار الافتاء اہل سنت بھی الحمدللہ سیکھنے سکھانے والا ایک سلسلہ ہے، پروگرام ہے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات جہاں دیے جاتے ہیں، سوال کرنے والا تو کوئی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں ممکن ہے دنیا میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہوں اور ان تک بھی آپ کے سوال کے ذریعے سے جواب چلا جائے، تو ہو سکتا ہے یہ سوال کرنا بھی آخرت میں بہت بڑے اجر کا باعث بن جائے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور پہلے سوال کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جی جناب، پہلا سوال دیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنی بہن کے گھر میں گئی تو تم صاف صاف ہو، اور اس سے مراد مرد کی طلاق تھی، تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ برائے کرم جواب الشار فرما دے۔
جی مفتی صاحب،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر تم اپنی بہن کے گھر گئیں تو تم صاف صاف ہو، اب یہ کس قبیلے، کس خاندان میں، یہ کن معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر یہ طلاق کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ اس جگہ کا عرف، عادت، رواج کیا ہے؟
ٹھیک ہے،
کیا طلاق کے معنوں میں وہ بالکل واضح اور صریح استعمال ہوتا ہے یا بطور کنایا اشارتاً استعمال ہوتا ہے؟ تو کچھ اس اعتبار سے ان الفاظوں کا حکم ہوگا۔ تو اس لیے سائل محترم نے اگر یہ کسی کا وقوعی مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس طرح کے طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں جن میں الفاظ طلاق کے حوالے سے کافی ڈیپلی معلومات لینی چاہیے اور لینی پڑتی ہے، تو ان الفاظوں سے متعلق براہ راست دار الافتاء اہل سنت اگر آپ کے اپنے قریبی شہر میں موجود ہو تو وہیں رجوع کیا جائے، یا آپ کے شہر میں کوئی سنی مستند معتمد کوئی مفتی موجود ہوں اہل سنت و جماعت کے، تو ان سے رجوع کیا جائے. طلاق کے مسائل میں باریکیاں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اوپنلی اس لفظ کے بارے میں فی الوقت تو دارالافتاء اہل سنت کے اس پروگرام کے تھرو جواب فائنل نہیں دیا جا سکتا.
ٹھیک ہے جی، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ باریکیاں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ مفتیان کرام جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہوئے یا حکم لگاتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ معاملے کی نزاکت کیا ہے. ظاہر سی بات ہے طلاق کا جو بھی حکم آئے گا اس سے ایک گھر یا تو جو بسا ہوا ہے وہ بستا چلا جائے گا مزید، یا پھر وہ ٹوٹ جائے گا. تو اس کے لیے جن وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بالمشافہ ملنا پڑے گا. اگر دارالافتاء اہل سنت آپ کے قریب ہے تو آپ وہاں تشریف لے جائیں، ورنہ جو مستند سنی مفتیان کرام ہیں ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں. اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں.
مفتی صاحب بارگاہ، سوال میرا کہ میرا نام خالد محمود ہے اور میں جہلم سے بول رہا ہوں. 15-16 کنال میری زمین ہے، بحرانی بارش ہو گئے تو فصل ہوتا، نہ ہوا تو نہیں ہوتا. آپ ارشاد سنائیے کہ اس میں قربانی واجب ہے یا نہیں.
اچھا جی، قربانی کا مسئلہ ہے اور فصل سے پوچھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب،
اب ان کا جو مسئلہ ہے وہ قربانی سے متعلق اگرچہ پوچھ رہے ہیں، تو جی اصولاً تو انہیں یہ اپنی اس زمین کے بارے میں عشر یا نصف عشر سے متعلق سوال کرنا چاہیے
جی
کہ ہونے والی فصل پہ مجھے کیا دینا ہوگا
جی،
یعنی اس پیداوار کا 10واں حصہ یا اس پیداوار کا 20واں حصہ
جی.
تو اس حوالے سے اولاً جواب عرض کرتا ہوں کہ چونکہ بارانی زمین کا معنی یہ ہے کہ وہ زمین جس کی پیداوار کے حصول کے لیے بارش کا ہی انتظام،
بارش سے سیراب ہوتی ہے ٹوٹل،
اس کو بارانی زمین کہا جائے گا. بارش سے ہی پیداوار ہوگی، ادروائز ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اگر کوئی زمین ایسی ہے جس کو بارش کا پانی دیا جاتا ہو یا قدرتی ذرائع سے جیسے نہر وغیرہ کا پانی دیا جا رہا ہے، تو جس میں انہیں کچھ خرچ کر کے پانی خریدنا نہیں پڑتا، تو پھر ان کو اپنی فصل کے اوپر جب جب فصل یہ تیار ہوگی کٹے گی تو انہیں اپنے فصل کا 10واں حصہ جسے عشر کہا جاتا ہے وہ ادا کرنا ہوگا.
اور اگر 10% کہہ سکتے ہیں،
10% اس کو کہا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنا کنواں ہے اس کنویں کے ذریعے سے پانی نکال کے پھر سیراب کرتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے موٹر چلا کر وہ اپنے پانی کو زمین تک پہنچاتا ہے، تو اگر وہ زمین جس کو پانی خرید کر خرچہ کر کے اس کو موٹر کے ذریعے اپنی زمین تک دوڑایا جاتا ہے پھیلایا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پیداوار کا 20واں حصہ جس کو ہم 5% بھی 5% بھی کہہ سکتے ہیں یہ عشر پر دینا ہوگا. اب رہا معاملہ قربانی کے حوالے سے، تو دیکھیں اس پہ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ سونا اتنی مالیت کی کوئی چیز حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے.
سونے کی یا چاندی کی قیمت؟
اب سونا 7.5 تولہ سونا ہے، عمومی اعتبار سے اتنی مالیت تو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، تو 52.5 تولہ چاندی اس کی جو بھی مالیت ہے تو
اس کا اعتبار
کیا جائے گا. تو اب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جس کے پاس موجود ہے تو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے، قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے، تو اب ایسے شخص کے اوپر ایام قربانی میں اتنی ملکیت ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی. اب اس میں قیمت ہی ضروری نہیں ہے، روپے پیسے ضروری نہیں ہے. یا اگر ان کو جو فصل ہے یہ فصل آتی ہے اور یہ فصل میں یقیناً یہ اس کو فروخت کرتے ہوں گے،
صحیح
رقم ان کو حاصل ہوتی ہوگی،
ٹھیک ہے.
تو اگر ان کی حاجت کی جو رقم ہے، حاجت کی جتنی گندم ہے جو استعمال میں آنی ہے اس کو مائنس کر دیں،
ٹھیک ہے.
تو قربانی واجب ہونے کے اندر حاجت سے زائد چیز اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو ایام قربانی میں، قرض وغیرہ سے فارغ ہو، تو پھر قربانی کا وجوب ہوتا ہے.
اسے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز میں وتر کے دوران دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سجدے میں چلا جائے، غالباً یہ رکوع میں کہنا چاہ رہے ہیں، رکوع میں چلے جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
وتر کی نماز جو عشاء کے فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے
جی،
تو اس کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے 3ری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد. تو اب اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت بھی ملا لی اور رکوع میں چلا گیا، रुकू में याद आया या सजदे में चला गया, सजदे में याद आया या रुकू से सर उठा लिया था, कोमा जिसको कहा जाता है, इस कोमे में याद आया। बाहर सूरत रुकू में जाने के बाद अब इसको वापसी दुआए कुनूत पढ़ने के लिए वापस नहीं आना,
ठीक है, जो रह गई तो
रह गई। तो अब ये रुकू में था तो रुकू में ही आगे
कंटिन्यू करें,
सजदे में चले गए तो अब आगे चलते रहें। और अत्तहियात जब पढ़ेंगे कादा अखीरा, तो इसमें अत्तहियात पढ़ने के बाद अब्दुहू व रसूलू, इन्हें अब सजदा सहाव यानी दो सजदे करने होंगे, सीधी तरफ सलाम फेर के दो सजदे करें, इसको सजदा सहाव कहते हैं। तो जो दुआए कुनूत वाजिब था, इस वाजिब के भूले से छूट जाने की वजह से जो नमाज में नक्स आया, कमी आई, तो सजदा सहव अदा करने से वो कमी पूरी हो जाएगी और इनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर इन्होंने सजदा सहव नहीं किया
जी,
तो नमाज में जो नक्स आया था वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वाजिब की अदायगी ना होने की वजह से जो नक्स है वो बहुत बड़ा नक्स होता है, तो जिसकी वजह से अब इन्हें इस नमाज को दोबारा से पढ़ना वाजिब होगा।
ठीक है, उससे आपने फरमाया दुआए कुनूत वाजिब है पढ़ना, तो वो जो मारूफ है जो हमारी अमूमी तौर पर पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, यही वाजिब है या इसके बजाय कोई और दुआ पढ़ दी तो भी वजूब अदा हो जाएगा?
दुआए कुनूत के नाम से जो मारूफ दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक, तो ये वाली दुआ खास पढ़ना वाजिब नहीं है।
ठीक है,
ये पढ़ना दुआए कुनूत के मौके पर सुन्नत है, यानी बहुत सारी दुआओं में से इसका इंतखाब और इस जैसी और दुआएं हैं जिनका इंतखाब करना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी ने दुआए कुनूत के मौके पर रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना ये पढ़ लिया, या रब्बी जाली मुकीम सलाह ये पढ़ ली दुआ, या कोई भी दुआए मासूरा जो कुरान शरीफ में या अहादीस करीमा में आई है वो भी पढ़ लेने से दुआए कुनूत का वाजिब अदा हो जाता है।
ठीक है, फिर सजदा सहव नहीं होगा?
फिर सजदा सहव नहीं होगा। अगर किसी ने तीसरी रकात में दुआए कुनूत के मौके पे रब्बाना आतीना फिद दुनिया ये पढ़ ली दुआ, तो इसका वाजिब अदा हो गया, लेकिन बेहतर वही दुआ है।
ठीक है,
दुआए कुनूत के नाम से मारूफ हैं।
सवाल ये है कि मुख्तलिफ मौके पर एप्रिसिएशन के लिए हमारे माशरे में तालियां बजाना, क्लिपिंग जो है वो राइज होता जा रहा है, तो ये इरशाद फरमाइए कि आया कि इन मौके पे क्लिपिंग करना दुरुस्त होगा या नहीं होगा, और अगर एप्रिसिएशन करना हो किसी की तो फिर क्या किया जाए?
देखिए, तालियां बजाकर इजहार मुसर्रत करना तो या किसी की हौसला अफजाई करते हुए इस अंदाज को इख्तियार करना ये शरान जायज नहीं है। या घर में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स वगैरह उमूमी तौर पर शादी ब्याह के मौके पर जो हो रहे होते हैं, तो इस मौके पर लोग तालियाँ बजाते हैं, या ये जैसे आपका सवाल के जिसमें किसी की हौसला अफजाई करते हुए तालियां बजाई जा रही हैं ताकि वो खुश हो, तो इजहार मसरत का ये तरीका शरण जायज नहीं। इसके लिए मुनासिब जो तरीका है हौसला अफजाई का, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, तो सुबहान अल्लाह कहकर माशाल्लाह कहकर किसी की हौसला अफजाई की जा सकती है, बारक अल्लाह, अल्लाह आपको नवाजे और दे, इस तरह के कलिमात के जरिए से दुआए कलिमात होंगे, इसके जरिए हौसला अफजाई भी होगी और मुमकिन है कि ये दुआ आपकी अगले शख्स के हक में कबूल भी हो जाए।
ठीक, अगली कॉल की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर क्या सवाल कर रहे हैं। जी जनाब,
काम भी कर रहे हैं और साथ हमने टीवी पे या कैसेट पे कुरान पाक लगाया हुआ है, साथ साथ इस तरह हम सुन सकते हैं?
जी मुझसे मार्केटों में बहुत राइज होता है बाज़ोकात के तिलावत लगा देते हैं सुबह दुकान खोलते या जो भी बिजनेस है वो स्टार्ट करते ही, बाज लोग ड्राइविंग करते हुए भी ऐसा करते हैं, तो क्या हुक्म होगा इसका?
तिलावत कुरान रिकॉर्डिंग की सूरत में अगर कोई अपने कार में या दुकान में या घर में ऑफिस वगैरह में सुनता है तो शरण इसके अंदर कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर ये मुलाजिम है तो मुलाजिम होने की सूरत में चूंकि ये काम ड्यूटी के दौरान तिलावत कुरान सुनने की वजह से अगर काम में किसी किस्म का कोई खलल इसके या बराबर में कोई काम करने वाला है उसके खलल आता है, तो फिर इस वजह से तिलावत कुरान की रिकॉर्डिंग ना लगाई जाए। अलबत्ता अगर पर्सनल किसी का ज़ाती कारोबार है तो वो अपने कारोबार की इब्तिदा के वक्त अगर कुरान पाक की रिकॉर्डिंग लगाता है तो शरण इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन इस दौरान इस बात का ख्याल रखें क्योंकि कुरान पाक जब पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो के साथ हमें सुनना चाहिए, जब तक हमारी यकसुई है तवज्जो है उस वक्त तक कुरान पाक की समाअत करें, और जब आपको लगे कि अब तवज्जो हट गई
जी
اب کسٹمر آ گیا اس کے ساتھ ہی ڈیلنگ شروع ہو گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف اب توجہ نہ اس کی ہے نہ کسٹمر کی ہے, تو اب ایسے موقع پر پھر تلاوت قرآن موقوف کر دی جائے تاکہ اس کا ادب و احترام باقی رہے. بعض اوقات لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, کار میں بیٹھے ہیں, تلاوت قرآن لگی اور اپنی آپس کی گفتگو دنیاوی, بعض اوقات ہنسی مذاق, تو یہ جو انداز ہے نا یہ انداز پھر مناسب نہیں ہوتا یا ادب کے خلاف ہے.
سر ایسے ہوٹلوں میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں اور بازاروں میں بعض لوگ بلند آباد سے تلاوت لگا دیتے ہیں, تو انہیں بھی پھر احتیاط کرنی چاہیے.
احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وہ مواقع جہاں پہ لوگ اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں رہے
جی,
تو ان مواقع پر تلاوت قرآن نہ لگائیں. البتہ اگر انہیں لگتا ہے کہ کچھ افراد توجہ دے رہے ہیں سن رہے ہیں تو پھر ایک حرج نہیں ہے, کہ اصل مقصود تلاوت قرآن لگانے کا سننا بھی ہے, جبکہ قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنا جائے. اگرچہ ریکارڈنگ والی تلاوت کے وہ احکامات نہیں ہیں جو باقاعدہ براہ راست ایک شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو, اس کو سننے کے جو احکام ہیں وہ سخت ہیں. کہ اب وہاں تو حکم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر تلاوت کر رہا ہے بلند آواز سے
جی,
اور مثال کے طور پہ میں بلند آواز سے تلاوت کرنے لگتا ہوں اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں
جی,
تو مجھے بلند آواز سے تلاوت کرنا ایسے موقع پر جبکہ کچھ لوگ موجود ہیں اور کوئی مجھے سن نہیں رہا
جی,
تو میرے لیے جائز نہیں ہے.
اچھا, یعنی تلاوت کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے,
اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرنا
ہے. دوسروں کو نہیں کہیں گے بھائی سنو؟
نہیں, دوسرے اپنے کام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, ان کی اپنی ڈیوٹی ہے,
اپنے ڈیوٹی ہیں, جو بھی جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ کر رہے ہیں. البتہ اگر تلاوت قرآن سننے کے لیے لوگ آئے ہیں
جی,
اور اس موقع پر اب قاری صاحب ان کو سنانے کے لیے تلاوت سنا رہے ہیں, تو اب جو جو سننے کی غرض سے آیا ہے
جی,
اب اس پہ قرآن سننا واجب ہے.
ٹھیک,
اب سننے کی غرض سے آیا اور اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, کس نے میسج کیا ہے, کیا کیا ہے, تو اب اس کا سننے کی غرض سے آنے والے شخص کا قرآن اونچی آواز سے تلاوت کی جا رہی ہے نہ سننا, اب یہ گناہ ہوگا.
اب یہ گناہ گار ہوگا,
نہ سننے والا
یعنی غفلت کر رہا ہے,
غفلت کر رہا ہے. تو اب یہ چونکہ یہ احکام ہیں جو براہ راست تلاوت کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے, اور جو سائل محترم نے سوال کیا ہے وہ ریکارڈنگ, تو ریکارڈنگ کے اگرچہ یہ احکام نہیں ہیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی تلاوت کی جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ جب تک یکسوئی کے ساتھ سنا جا رہا ہے تلاوت قرآن کی یہ ریکارڈنگ لگا سکتے ہیں, اور جب آپ اپنی پبلک ڈیلنگ کے اندر آ جائیں گے یکسوئی ختم ہو جائے گی اور کسٹمر کے ساتھ جیسی بھی آدمی کی لینگویج ہوتی ہے تو وہ اس میں بعض اوقات ادب احترام کا لحاظ رکھا جائے نہ رکھا جائے. تلاوت سے اگر بالکل ہی غفلت ہو رہی ہے تو پھر یہ موقع آپ تلاوت شریف نہ لگائیں.
سب ریکارڈڈ اذان کا بھی پھر اسی طریقے سے حکم ہوگا یا وہ الگ ہے؟
ریکارڈڈ اذان کا بھی اسی نوعیت کا ایک حکم ہوگا فرق کے ساتھ, کہ اگر لائیو اذان ہو رہی ہے یا ہماری مساجد کے اندر نماز کے لیے باقاعدہ جو اذان دینے کا انداز ہے اذان دی جا رہی ہے, تو اب اس اذان کا جواب دینا یہ مسنون ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے لیے تو کام کاج بہتر ہے کہ اب سب چیز چھوڑ کر اب توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دیا جائے.
ٹھیک ہے,
اور اگر لائیو نہیں ہے یا مساجد کی اذان جس طرح آتی ہے وہ نہیں ہے بلکہ ریکارڈنگ اذان کی جیسے بہت اچھی خوبصورت آواز میں
جی,
اب اگر وہ ریکارڈنگ آواز ہے تو اب اس آواز کو سنتے وقت کسی نے لگا دیے تو اب سننے والے کے لیے اس کا جواب بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ اصل جو مقصود ہے جواب کا وہ جماعت کے لیے حاضری ہے.
ٹھیک,
تو جو جماعت کے لیے حاضر ہو اسے چاہیے کہ زبان سے بھی جواب دے, یعنی جو جو کلمات محسن صاحب کہتے جائیں وہ کلمات اپنی زبان سے وہ بھی ادا کرتا جائے, اس کی بھی فضیلت ہے.
جزاک اللہ محسن صاحب, بس ایک چیز کی اور وضاحت کر دیں تاکہ یہ جو ہے ہمارا موضوع ایک کمپلیٹ ہو جائے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ بعض جگہ پہ ملازمین کو اجازت ہوتی ہے, کہیں پہ تو صراحتن ہوتی ہے بلکہ آرڈر ہوتا ہے کہ کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہے یا حافظ قرآن ملازم ہے تو سیٹ صاحب, بالخصوص یہ میں پرائیویٹ چھوٹی سطح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ سیٹ صاحب خود ہی کہہ دیتے ہیں یار تم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو صبح کے پہلے قرآن پڑھا کرو, کیونکہ برکت کا تو ایک کانسیپٹ ہے تو وہ اسے آرڈر دے دیتے ہیں. یا کوئی ملازم ہے اسی طرح کے ادارے میں اور سیٹ صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ تلاوت کرتا ہے کچھ دیر آنے کے بعد تو بھی اجازت انہوں نے دی بھی یعنی منع نہیں کرتے, تو اس کو اجازت ہی سمجھیں گے؟
اگر پرسنل کسی کا ادارہ ہے
جی,
ٹھیک ہے, وہ سیٹ صاحب کا اپنا کاروبار ہے تو اس حوالے سے اگر وہ کسی اپنے پاس کام کرنے والے کسی ملازم امپلائی کو اگر وہ تلاوت قرآن کا کہہ دیتے ہیں اور وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. البتہ وہ ادارے کے جو پرسنل نہیں ہیں
جی,
جیسے دعوت اسلامی کے بالفرض بہت سارے ادارے ہیں،
گورنمنٹ ادارے ہیں،
گورنمنٹ ادارے ہیں، تو یہاں پر آپ کوئی آئے ملازم اور کہے کہ پہلے میں آدھا گھنٹہ سپارہ پڑھوں گا،
جی،
تو یہاں اس کو سپارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک.
ہاں، اگر یہ حافظ ہے یا سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، جو سورت انہیں حفظ یاد ہیں، اگر کام کاج میں کوئی خلل نہ آئے
جی
تو زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تلاوت ہو رہی ہے اور جب تک تلاوت ختم نہیں ہوگی اپنے کام شروع نہیں کرے گا تو وقفی اداروں میں اس طرح کسی ملازم کو کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ماشاءاللہ سے آپ جواب ارشاد فرما رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ دین اسلام کیسا خوبصورت ہے کہ عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، تو وہ بھی اپنی اپنی ٹائمنگ پر ہوں گی اور جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرے گا تو درست نہیں ہوگا، جیسے آپ کی آخری بات سے بھی ظاہر ہو رہا ہے.
اصل میں یہاں پہ حقوق تلف ہو جائیں گے.
جی، حقوق کا تحفظ کیا دین اسلام.
اب جس ادارے نے، جو وقفی ادارہ ہے، مدارس وغیرہ ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو ان ادارے میں جو ان سے اجارہ کر کے جو کام مقصود تھا،
جی،
اس وقت میں، طے شدہ وقت میں وہی کام کرنا،
جس بات کے پیسے دیے جا رہے ہیں،
جس بات کی رقم دی جا رہی ہے، اجرت دی جا رہی ہے، وہی کام ان کا مقصود ہے، اور ادارے کے حقوق میں شامل ہے کہ یہ امپلائی وہ حق ادا کرے. تو اب اگر تلاوت کرے گا یا اس طرح کے دیگر مستحبات امور میں، جیسے اشراق و چاشت کا وقت ہوا تو نوافل پڑھنا ہے، تو اب یہ اپنے وقت اجارہ میں اس طرح کے نوافل ادا نہیں کر سکتا. جیسے اس نے کہا کہ آج میں نفل پڑھ رہا ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوں، تو یہ صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتا. البتہ جو فرائض نمازیں ہیں،
جی،
فرائض نمازوں کے ساتھ جو سنت موقعہ یا غیر موقعہ یا نوافل ہیں، وہ ان کا معاملہ جدا ہے، تو ایک امپلائی وہ ادا کر سکتا ہے.
اور وہ رک بھی نہیں سکتا کوئی،
جی،
رک بھی نہیں سکتا مصطفیٰ.
جی،
ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مصطفیٰ، ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ ڈیجیٹل پروڈکٹس بنانا اور پھر ان ڈیجیٹل پروڈکٹس کو بیچنا کیسا ہے؟ مثلاً ویب سائٹ بنا لی، کوئی گائیڈ بنا لی، یا ای بک وغیرہ بنا لی، اس قسم کے جو کام ہیں جو فزیکل نہیں ہوتے، تو ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم؟
اس طرح کی جو ایپس وغیرہ یا ویب سائٹ وغیرہ ہیں جن کا شرعی اعتبار سے ناجائز استعمال نہیں ہوتا، جائز استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح کی ویب سائٹ بنا کر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ خریدار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کیا کرے گا.
صحیح.
تو بیچنے والا اپنی ایسی چیز بنا کر دے جو جائز امور میں استعمال ہونے والی ہے ان کو دے. البتہ اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اس کو غلط ہی کاموں میں استعمال کرے گا، گناہوں بھرے کاموں میں استعمال کرے گا، تو اب اس کی وہ بنا کر نہ دے.
صحیح.
کیونکہ اب یہ گناہ کے کام پر ایک طرح کی مدد ہو جائے گی.
مفتی، ایک سوال ہے کہ ان کے یہاں جو جنازہ گاہ ہے وہاں پہ جب تک جنازہ نہ آئے تو لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے.
ایسا کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے کہ جنازہ گاہ میں جب تک میت سب سے پہلے انٹری نہ دے،
جی،
اس وقت تک کسی بھی جو جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ان کو اجازت ہی نہ ہو. عمومی اعتبار سے تو ہمارے ہاں جو ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا،
جی،
یہی ہے کہ جنازہ اگرچہ مسجد کے قریب جہاں متعلقہ جگہ پر آ جاتا ہے، جی، اور لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ آ رہا ہوتا ہے، یعنی ڈولی میت کی آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ اس نماز جنازہ والی جگہ پر پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی اس کے اندر آبجیکشن، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایسے خیالات نہیں آتے کہ یہ جنازہ پڑھنے والے پہلے سے کیوں آ گئے. تو جنازہ گاہ میں پہلے سے ہی اگر نمازی آ جاتے ہیں تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے. جی جناب.
ہم کاروبار کرتے ہیں، کھاد وغیرہ ہے میرے پاس، کا گورنمنٹ کا ریٹ ہے 9,270، اور وہ میں دے کر اس کے بدلے میں گندم لینا چاہتا ہوں جو آگے 4 ماہ بعد، یعنی کہ گندم کی 10,000 یا 11,000 ریٹ ہے. انہوں نے کہا ہے، دوست ہے وہ، کہتا ہے آپ مجھے وہ گٹو دے دیں کھاد والا، اس کے بدلے میں میں آپ کو جو جب گندم کاٹوں گا وہ دوں گا. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی مجھ سے.
دیکھیں، ابھی گندم کی پیداوار ہوئی نہیں ہے، اور خاص اسی جگہ کی، اسی زمین کی گندم کو اس طرح ادھار خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی.
جی.
البتہ یوں ہو سکتا ہے کہ کھاد جو بھی ریٹ لگتا ہے اس کے حساب سے انہوں نے جتنی مقدار طے کرنی تھی کہ اتنی مقدار میں آپ کو کھاد دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھے گندم دیں گے اتنی مقدار میں، اس کی کوالٹی وغیرہ بتا دی، تو اب کم از کم ایک مہینے کے ادھار اس کے درمیان ہونا ضروری ہے جس کو بیع سلم کہا جاتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کوالٹی بتا دی جائے کہ گندم کا دانہ ایسا ہو، اس کوالٹی کا ہو، چھوٹا دانہ، بڑا دانہ، جو بھی اس کی کوالٹی ہے، تو اس اعتبار سے تو سودا ہو سکتا ہے۔ لیکن خاص اسی زمین سے ہی اگنے والی گندم یہ آپ مجھے دو گے، اس طرح سودا کرنا جائز نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے مصعب، اگر طے تو نہیں ہے کہ گندم کون سی دو گے، لیکن لازمی سی بات ہے جب وہ گندم بو رہا ہے اور گندم کی فصل کر رہا ہے تو وہ اپنی ہی فصل کی گندم دے گا، یہ انڈرسٹوڈ تو رہے گا نا؟
اس کے لیے وہ صراحت نفی ضروری ہوگی کہ خاص اسی جگہ،
یعنی وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی زمین کا دے، ہاں اگر اپنی زمین سے بھی دے تو حرج نہیں، یوں
کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے مصعب، سید محمد وسیم شاہ سعیدی ہیں بہاولپور سے اور سوال کر رہے ہیں، بڑا تفصیلی سوال کیا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی نماز کی جماعت میں شامل ہوا ہے لیکن اس کی ایک یا دو رکعتیں نکل چکی ہیں جو اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنی ہے، تو اب جب وہ قاعدہ آخیرہ میں، یعنی جماعت کے قاعدہ آخیرہ میں شامل ہوگا امام کے ساتھ، تو وہ صرف التحیات پڑھے گا یا دعائے معصورہ تک پڑھے گا، اور پھر کھڑا ہونے کے بعد جب رکعت اپنی کمپلیٹ کرے گا تو جو اس کا قاعدہ آخیرہ ہوگا تو اس میں یہ کیا کرے گا، تو اس کی وضاحت کر دیں۔
قعدہ اخیرہ اس قعدے کو کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں بٹھانی ہے، قعدہ اخیرہ آخری قعدہ، یہ اس قعدے کو کہیں گے جس قعدے میں بیٹھ کر اب آدمی نے سلام پھیرنا ہے۔
تو قعدہ بیٹھنا،
قعدہ مانے بیٹھنا، تو اب یہ اس قعدہ یعنی اس آخری مرتبہ بیٹھنے کو کہیں گے جس کے بعد اب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہونا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے جس کا سوال میں ذکر کیا ہے اس کو کہیں گے مسبوق، یعنی جس آدمی کی چند ایک رکعتیں نکل جاتی ہیں وہ ایسا مقتدی۔ تو اب چونکہ اس مقتدی کا اپنا جو قعدہ اخیرہ ہے وہ تو وہی ہوگا جو اس نے اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی رکعتیں پوری کرنے میں آخری رکعت میں بیٹھنا ہے، تو اس قعدے میں التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ اس موقع پر پڑے گا
جب اس کا اپنا آخری،
جب اس کا اپنا قعدہ اخیرہ ہو۔ اب چونکہ امام صاحب کا قعدہ اخیرہ ہے تو امام صاحب درود شریف، دعا بھی پڑھیں گے،
درود اور پھر دعا بھی پڑھیں گے،
اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھیں گے۔ اس مقتدی، مسبوق مقتدی کا چونکہ یہ والا قعدہ قعدہ اخیرہ نہیں ہے
جی،
تو اب اسے صرف اتحیات پڑھنی چاہیے۔
صحیح،
صرف اتحیات پڑھنی ہے۔ اب اتحیات پڑھنے میں اگر اس نے پڑھ لی اور امام صاحب ابھی درود شریف پڑھ رہے ہوں گے یا دعا پڑھ رہے ہوں گے تو یہ خاموش رہے، ایک صورت یہ ہے کہ اب یہ سلام پھیرنے تک خاموش ہو جائے، اتحیات پڑھنے کے بعد
خاموش رہے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے،
انتظار کرے۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ انتظار کرنے تک، سلام کے انتظار کرنے تک یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس کلمے کا تکرار کرتا رہے۔
ٹھیک ہے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ التحیات کو اتنی آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے تک یہ عبدہ و رسولہ کمپلیٹ کرے۔ یہ والی صورت زیادہ بہتر ہے۔
صحیح،
یعنی تین صورتیں، یا تو التحیات کو اتنا آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک اس کی التحیات کمپلیٹ ہو، دوسری صورت یہ کہ اگر یہ التحیات پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس کلمہ شہادت کا تکرار کرتا رہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد یہ خاموش رہے۔ بالفرض اگر یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، دعائے معصورہ بھی پڑھنا شروع کر دی، تو اس مقتدی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کراہت، تحریمی، تنزیہی نہیں ہے،
سجدہ صحو بھی نہیں،
سجدہ صحو بھی اس کو اپنی نماز میں لازم نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اس وجہ سے،
اس وجہ سے۔
صحیح مفتی، وہ دعائے قنوت کی بات چلی تھی تو کوئی صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ دعائے قنوت کی جگہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو کیا وہ بھی صحیح ہے؟
سورہ اخلاص قرآن پاک کی سورت ہے، تو یہاں پہ جو مقصود ہے نا وہ دعا ہے۔ سورہ اخلاص میں کوئی اس طرح کی دعا کا پہلو نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے، اس کی توحید کا بیان ہے۔ تو اس موقع پر قرآن شریف کی وہ آیات نہیں پڑھیں گے جو دعا پر مشتمل نہ ہو، یہاں پہ چونکہ مقصود دعا ہے تو سورہ اخلاص کی جگہ وہ کوئی اور دعا پڑھ لیں۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ یوں پڑھ لیں کہ ربنا آتینا پڑھ لیں، ربی جعلنی پڑھ لیں، یا پھر یا ربی یا ربی یا ربی، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائے قنوت یاد کیوں نہیں ہے
وہ کریں یاد،
ये इतनी उम्र हो चुकी है और अब तक दुआए कुनूत हमें याद नहीं है, तो कब याद होगी?
और सब याद कैसे होगी, ये भी तो एक बात है ना
मेरोज भाई। कितने लाइनें होंगी मिसाल के तौर पे? उमूमी एतबार से 6-8 लाइनें होती हैं। तो अगर हम रोज आना भी अगर एक एक लाइन याद करें ना, तो एक हफ्ते के अंदर दुआए कुनूत आराम से याद हो सकती है। इसके लिए अपनी मस्जिद के इमाम साहिब, उनसे रुजू कर लें। मदरसतुल मदीना बालिगान लगते हैं तो वहाँ भी दाखिला ले लें। वो लगते ही बालिगान के
दावत इस्लामी वालों से दोस्ती कर लेंगे ना, वो
इंशाल्लाह सब याद,
इंशाल्लाह दुआए कुनूत भी आ जाएगी आपको, और बहुत कुछ जो नहीं आता होगा वो आ जाएगा। और अगर आप किसी ऐसी जगह से सुन रहे हैं, वैसे मेरा तो हुस्न-ए-ज़न है कि कोई ना कोई दावत इस्लामी आपके कुर्बो, दावत इस्लामी वाला आपके कुर्बो जवार में हो गई, लेकिन बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि जी आपको नहीं मिल रहा, तो हमारा फैजान ऑनलाइन सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर आप दाखिला लेकर और ऑनलाइन नमाज कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ये चीजें भी शामिल होंगी। कोशिश करें, दुनियावी तौर पर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, अपने घर वालों को सिखाते हैं, तो ये नमाज जो मोमिन की मेराज है, तो इसको भी तो सीखना चाहिए, इसके असकार को भी सीखना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। मुझसे एक सवाल है हमारे पास कि दुनियावी ख्यालात और वसवसों से बचने के लिए आंखें बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं?
अगर किसी को नमाज में खुशू तवज्जो जिसको हम कह सकते हैं, वो इसी सूरत में हासिल हो रहा है कि वो नमाज में आंखें बंद करे
जी,
तो फिर इसके लिए बेहतर है कि आंखें बंद करके ये खुशू खुजू हासिल होने की सूरत में आंखें बंद करके नमाज पढ़े। तो वसाविस वगैरह ख्यालात, यानी आंखें खुली होंगी तो कोई भी चीज़ सामने मौजूद होगी, आदमी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, जाए नमाज पे नक्शो निगार बने हैं और जाए नमाज की फूल पत्तियां ही आदमी देखता रह जाएगा
जी।
तो कभी मार्बल टाइल्स होती हैं तो उसके अंदर कोई नकूश बने होते हैं, तो लकीरें हैं उसकी, नसें कहलाती हैं, तो आदमी उनके अंदर गुम हो जाएगा, ये मार्बल कहाँ से आया।
तो बड़ी तस्वीरें देख लेते लोग, बड़ी बड़ी चीजें निकाल लेते हैं।
तो अब ये अगर तवज्जो बच रही है ना, तो फिर आंखें बंद करने से तवज्जो नहीं बढ़ती, खुशू खुजू हासिल हो रहा है, तो फिर आंखें बंद करके नमाज पढ़ना अफजल। वरना उमूमी हालात में आंखें खोल कर ही नमाज पढ़ना ये मसनून है, और ये हमारी निगाहें सजदे के मकाम पर हों, और इसके लिए बेहतर है कि नमाज पढ़ने वाले ऐसी जाए नमाज इस्तेमाल करे जो सादा हो।
ठीक,
तो इंशाल्लाह भी ये जो तवज्जो बटाने वाले उमूर हैं वो इंशाल्लाह फिर ख़त्म हो जाएंगे।
ठीक है, वो सब खाने वाली चीज़ जो बच जाती है, जो बच जाती है, थोड़ी बहुत बच गई और अब खाने की गुंजाइश नहीं है या ख़राब हो गई, तो इनका क्या किया जाए?
अगर ख़राब होने का माना यह है कि वो मुज़र सेहत है
जी,
तो फिर तो उसको छोड़ा जाएगा,
बदबू वगैरह आने लगी, झाग बन गया।
और अगर वो खाने की चीज़ ऐसी है जो खा सकते हैं, तो बाज़ औक़ात ये हमारे घरों में जो फ्रिज रिफ्रीजर किस लिए होते हैं, वो इसी काम के लिए हैं, तो अगले टाइम उसको यूज़ कर लें, तो उसको फ्रिज वगैरह में रखा जा सकता है। और ऐसा है कि फिर खाएंगे ही नहीं, तो फिर यह है कि इसको किसी और मखलूक तक पहुँचा दिया जाए।
सही,
तो बाज़ औक़ात ये होता है कि घरों में कुछ जानवर होते हैं हलाल जानवर, उन तक पहुँचा दिया जाए, या गलियों में भी बिल्लियां वगैरह और इस तरह कुत्ते होते हैं, तो इनको खिला दिया जाए, अलगरज इनको ज़ाय होने से बचाएं। ज़ाय होना इसको कहेंगे कि हमारा ये रिस्क ना हमने खाया ना किसी जानवर के पेट में गया, और वो ऐसे ही नालियों में चला जाए, तो ये इसराफ होगा और इसराफ हराम है।
उस सालों पहले किसी ने दुकानदार से गंदम की बोरियाँ खरीदी थी, तो अब सालों पहले खरीदी थी और अब कीमत देने का जहन बन रहा है, सवाल से जाहिर हो रहा है, तो अब जो रकम देंगे वो सालों पहले वाली देंगे या ये वाली देंगे? और अगर गंदुम की बोरियों के बदले गंदुम ही देना तय हुआ था तो क्या करेंगे?
देखिए, गंदुम की बोरियों के बदले गंदुम देना तय हुआ था और ये अगर उधार है
जी,
तो ये तो सौदा ही नाजायज होगा।
ठीक है,
गंदुम के बदले गंदुम, ये हदीस मुबारक में इसको यदन बियदिन मिसलन बिमिसलिन बराबर बराबर वजन हो वजनन बिवजनिन, तो हाथों हाथ ही सौदा करना जायज है, कमी बेशी गंदुम गंदुम में नहीं कर सकते, उधार भी नहीं कर सकते।
सही है।
अच्छा, अब मामला आया कि गंदुम अगर रुपए पैसों के इवज खरीदे थे और अब जहन बना है पैसे दूं, तो इसका मतलब यह है कि उधार लेते वक्त जहन अगर ये था कि देने ही नहीं है
जी,
तो ऐसा सौदा करना ही नाजायज और गुनाह का बाइस है। अलबत्ता अब जो देने का मामला है कि रकम अब कितनी देंगे, तो जितने रकम के इवज उस वक्त गंदुम खरीदा था, मिसाल के तौर पे 100 रुपए के हिसाब से खरीदा था, तो अब अगर उसकी वैल्यू 200 रुपए हो चुकी है, तो अब 100 रुपए ही देना इनके ऊपर लाजिम है।
ठीक है,
200 या 150 इन पे देना लाजिम नहीं है।
सही।
अच्छा, इसी तरह जो बेचने वाला था वो आज के रेट के हिसाब से पैसे तलब नहीं कर सकता।
صحیح.
لیکن اگر یہ چاہیں
جی
کہ میں نے ایک حق وقت پہ ادا نہیں کیا
جی, تکلیف پہنچائی
اور تکلیف الگ پہنچائی ہے, تو معافی بھی مانگیں گے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بخشش استغفار کریں, توبہ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ اگر ان کو اپنے طور پہ بنتے 100 روپے کے حساب سے تو 100 دینا لازم, یہ اپنے طور پہ 125, 150, 200 روپے دینا چاہیں تو یہ خوشی کی ایک خوش کرنے کے لیے, تو اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. جو گندم بیچنے والا ہے وہ 1 روپیہ بھی زائد مطالبہ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ, اگر واقعتاً معاہدہ ہی ایسا ہوا تھا کہ گندم کے بدلے گندم کی بوریاں طے ہو گئی تھیں, وہ تو ہو گئی تھیں, اب اچھا اب کیا کریں گے, اب وہ لوٹانی ہے یا وہ ختم کیا ہوگا, اس کا حکم کیا ہوگا؟
اب اس صورت میں انہوں نے جتنے گندم کی بوریاں حاصل کی تھیں
جی,
تو اب انہیں اتنی ہی مقدار میں گندم واپس کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب موجودہ گندم کا ریٹ کم ہو, زیادہ ہو, برابر ہو, اس کا اعتبار نہیں ہوگا.
توبہ بھی کرنی ہوگی کہ
توبہ بھی کرنی ہوگی کہ یہ جو صورت ہے یہ سود پر مشتمل ہے, اور حدیث مبارکہ میں اس صورت کو ریون نسیہ بھی کہا.
تو اگر صرف توبہ کر لیں اور گندم واپس نہ کریں کیونکہ غلط کام تھا نا, وہ تو
دیکھیں یہ صاحب حق کی جو بوریاں تھیں اگر وہ معاف کر دیتا ہے, اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہ دیں تو ایک الگ میٹر ہے, لیکن اگر وہ اپنا گندم طلب کرتا ہے
جی
تو ہمارا سودا ناجائز ہوا تھا اس لیے مجھے میرا گندم واپس کریں, تو وہ گندم تو خرچ ہو گیا ہوگا, تو اب اس گندم کے کوالٹی کے مطابق یہ اتنی مقدار میں گندم واپس کریں, توبہ بھی کریں.
چلیں جی, مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام تو ہمارا شروع ہوتے ہی ہے کہ ختم ہو گیا, حالانکہ تیزی کے ساتھ ہم نے سوالات لیے, آپ کے سوالات اور بھی باقی ہیں. مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, ماشاءاللہ مفتیان کرام اس پروگرام میں وقت دیتے ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس سے اللہ کی رحمت سے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ ایک کے بعد دوسرا سلسلہ لگا ہوا ہے, ہر سلسلے سے علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.